الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. ماه رمضان مکمل ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہے، اور ماہ رمضان کی برکات میں سے ایک جو بڑی برکت نظر آتی تھی، مسجدوں میں رونق، وہ بھی بہت ہی واضح طور پر اس میں کمی نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ انسانی نفسیات ہے. ویسے تو ایک بندہ مومن سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ نماز کو چھوڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے پنج وقتہ نماز پابندی سے مسجد میں ادا نہ کرے. اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور اس میں اگر کوئی سستی کرتا تھا تو سمجھ جاتے تھے لوگ کہ یہ منافق ہیں. لیکن وہ بھی آتے تھے، ولا یاتون صلاۃ الا وهم کسالا، آتے وہ بھی ہیں، کسل مندی سے آتے ہیں، مارے باندھے کو آنا پڑتا ہے، نہیں تو ان کی منافقت نمایاں ہو جائے گی اور ثابت ہو جائے گا کہ اصل میں سچے مسلمان ہیں ہی نہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پانچ وقتہ نماز چھوڑ جمعہ بھی نہ پڑھے تو مسلمان کی مسلمانیت میں، اس کے ایمان میں کوئی بھی رخنا نہیں آتا، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تصور آج کا یہ ہے، آج کا اور اس دور کا تصور، زمین آسمان کا فرق. بہرکیف یہ حقائق ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. امت کا یہ دور زوال کا دور ہے، اور اصل میں دین کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا کم ہوتا ہے اتنا ہی پھر دنیا میں مسلمانوں کے لیے قافیہ حیات تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر واقعی مومن ہوئے، ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے رہے، تو دنیا میں غلبہ سربلندی بھی اللہ تمہیں دے گا. آج کا نوجوان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کبھی مسلمان دنیا میں غالب قوت بھی تھے. اس کے نظر میں تو یہی ہے کہ مسلمان دنیا میں ہمیشہ ہی بے کس اور ہمیشہ سے ذلیل اور خار ہی رہا ہے، اور اس خاری اور بے کسی سے نکلنے کا جو ہے راستہ یہ ہے کہ انہی کے مذہب کو پورے طور پر اپنا لو، انہی کے شعار کو اپنا لو. یہ اس نے سمجھ رکھا، یہ ہے بہت بڑا لیا. یہ وہ دجالی تہذیب ہے، دجالی فتنہ جس سے ہم آج گزر رہے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جس شخص کو سمجھ آ جائے وہ اپنے عمل کو کی اصلاح کرے اور پورے دین پر کاربند ہونے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملہ آگے بڑھے گا. ماہ رمضان کا حاصل اب کیا ہے، اس کے حوالے سے آج میرا موضوع ہے. دیکھیے، ماہ رمضان کی دو خصوصی عبادتیں ہیں، ایک ہے روزہ دن کا، اور دوسرے مسلمان جانتا ہے کہ اس کے ساتھ رات کی تراویح بھی ہے، قیام اللیل، اور اس میں مرکزی حیثیت قرآن کو حاصل ہے. قرآن مجید کو سننا یا سمجھنا اور پڑھنا صرف نوافل نہیں، 20 رکعتوں میں کرنا کیا ہے، قرآن پڑھنا. تو دو عبادتیں، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا قرآن کے ساتھ تعلق، اور رات کا وقت جو ہے اس کا ایک قابل ذکر حصہ قرآن کو سننے سمجھنے میں اور پڑھنے میں گزارنا. یہ ہے بنیادی طور پر ماہ رمضان کی دو عبادتیں. عام تصور یہ ہے کہ روزہ تو بس رمضان کا روزہ ہے، یکم رمضان سے روزے کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے مسلمان کے لیے اور یکم شوال کو وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. فرض روزہ تو یقیناً یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ماہ رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے اور ہماری فقہی اصطلاح میں فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ سب کو پتا. لیکن لگتا یہ ہے کہ بس یہ ایک مہینے کا ہے، اس کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں روزہ رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، حالانکہ فرض کے ساتھ نفل بھی ہوتا ہے اور بعض نوافل مسنون سنت کا درجہ بھی اختیار کرتے ہیں. چنانچہ نفل روزہ جو ہے اس کا بھی تصور موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض مواقع پر نہ صرف آپ کا معمول تھا روزہ رکھنا بلکہ تلقین بھی فرماتے تھے، لیکن ان کے بارے میں عام طور پر کوئی اویئرنیس ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. تو وہ بھی سمجھ دیجئے کہ نفلی روزہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور اس کی اور اجر و ثواب بھی ہے اس کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، تشویق بھی دلائی ہے کہ یہ ان ایام کے روزے رکھنے چاہیے، فرض نہیں. ان میں سے عرفہ کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے احادیث میں، یعنی 9 ذی الحج، بہت تشویق ہے. عاشورہ کے 2 روزے، یہود جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم. 10 محرم کا معاملہ جو ہے ہمارے ہاں تو ایک خاص واقعے کے حوالے سے ہی 10 محرم کا ذکر آتا ہے، لیکن یہود کے ہاں بھی یہ 10 محرم کا دن بڑا مقدس مانا جاتا تھا اور اس میں بہت اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو انعامات ہوئے ہیں اور بڑے جو اللہ کے پروجیکٹس اللہ کے حوالے سے ہیں ان میں احادیث میں ملتا ہے کہ اس میں اس تاریخ کی خاص اہمیت. تو مدینہ میں جب مسلمان پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ یہود، ان کا اپنا بھی ایک تصور روزہ تھا، لیکن 10 محرم عاشورہ اس کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. ان کا تصور تھا کہ تورات اس دن نازل ہوئی اور نبوت ملی حضرت موسیٰ کو اور بہت سی چیزیں. تو ٹھیک ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب، محمد رسول اور حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی اور رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو عاشورہ کا، اور فرض کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 رکھو تاکہ فرق بھی رہے تمہارے اور ان کے روزوں کا. چنانچہ اس کے 2 امکانات ہو سکتے ہیں، 2 طریقے، 9 اور 10 محرم یہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، یا 10 اور 11 یہ جوڑ کر روزے رکھ لیے جائیں. چنانچہ ان کی بھی بڑی تشویق ہے اور ترغیب ہے اور ان کی بڑی فضیلت ملتی ہے احادیث. اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے، ہر قمری مہینے کے جو روشن ترین 20 جو ہے کہتے ہیں برائٹ، 13ویں 14ویں اور 15ویں، وہ سورج چاند جو ہے وہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، تو ان 3 دنوں کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا. اس کی بھی بڑی تشویق اور ترغیب ملتی ہے. اسی طریقے سے اب ماہ شوال شروع ہو گیا، ماہ رمضان تو مکمل ہوا، شوال میں 6 روزے رکھنا بہت فضیلت ہے، بڑا ذکر ہے احادیث میں. اور آخر میں ہر ہفتے میں 2 دن، یعنی پیر اور جمعرات کا دن، اس کا ذکر بھی ملتا ہے احادیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے یہ پیر کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے ہی تتبع میں اور آپ کو فالو کرتے ہوئے صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے صحابہ تھے جو اس پر عامل تھے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزے جیسی عظیم عبادت جس کا اجر و ثواب بہت ہے، وہ صرف محدود نہیں ہے رمضان تک، یہ پورے سال میں آپ اس کا جو ہے وقتاً فوقتاً اگر رکھتے رہیں گے روزے، تو یقیناً اس کی اپنے جو برکات ہیں اور جو اس کے انسان کے قلب پر اور روحانی جو حاصل ہوتی ہے کیفیت, وہ بھی ان میں ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بے پناہ ہے. وہ حدیث بیان کی گئی تھی یہی سے, اسی منبر سے دوران رمضان, کہ روزے کا ثواب کتنا ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کے پیچھے اللہ تعالی ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اگر کسی شخص نے کوئی برا عمل کیا ہے تو وہ اتنی ہی اس کی برائی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی, لیکن کوئی نیک عمل کیا ہو تو 10 گنا اجر اس کا لکھ دیا جاتا ہے. یہ باٹم لائن ہے. بعض اعمال وہ ہیں جیسے انفاق فی سبیل اللہ, اس کا ذکر آیا سورہ بقرہ میں, اس کا اجر 700 گنا تک ہے. تو یہ اللہ نے انسانوں کو, خاص طور پر اللہ کے ماننے والے, اور اب اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, تو مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ ہر نیک کام کرو گے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا اسی حدیث قدسی میں الفاظ ہے الا الصوم, سوائے روزے کے, روزہ اس جو بھی ضابطہ ہے اس سے مستثنا ہے. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, اس لیے کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب یہ جو انا اجزی بھی ہے, اس کے اندر جو مفہوم ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقام و مرتبہ اللہ کا ہے اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ حقیقی مالک ہے کل کون و مکان کا, ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے. ہم صرف اکیڈیمیکلی اس کا تصور کر سکتے ہیں, ورنہ اس کی عظمت, اس کی شان, ہمارا ذہن, محدود ذہن اس کو جو ہے اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا. تو میں اس کی جزا دوں گا, یعنی وہ بغیر کسی قاعدے اور قانون کے ہوگی اور بے حد و حساب. روزے کی جو جزا ہے, اجر و ثواب ہے, وہ بے حد و حساب ہے. اور آپ سال کے کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن روزہ رکھیں تو وہ روزے کا ثواب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے موجود ہے. اس ثواب کو حاصل کرنے کے سارا سال مواقع آپ کو ملتے رہتے ہیں. ہاں, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے, خصوصی اجر ہے, اس پہ کوئی شک. ماہ رمضان کی دوسری عبادت تراویح. تراویح کا حاصل کیا ہے؟ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے جڑے. اب یہ تو ہماری مجبوری ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ انہی کی اسی قوم کی زبان میں قرآن نازل ہوا, تو قرآن پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی ہدایت سے بھی استفادہ وہ کر رہے تھے براہ راست. اور قرآن اصلاً ہے ہی کتاب ہدایت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے. ھدی للمتقین, ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے. ھدی للناس, کامل ہدایت اور گائیڈنس ہے پوری نوع انسانی کے لیے. تو قرآن کو پڑھنا وہ بھی باعث ثواب ہے, لیکن اصل مقصد اس کی ہدایت کو اخذ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا. یہ معاملہ جس طریقے سے بھی ہم رمضان میں کرتے ہیں قرآن سے ایک تعلق, تراویح کی شکل میں, اور اس مسجد میں اور بہت سے اور مقامات پر بھی الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن بھی ہوتا ہے تاکہ کچھ سمجھ بھی آ جائے, ٹائم تو لگتا ہے اس میں, الحمدللہ لوگ وقت نکالتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق بھی صرف ماہ رمضان المبارک تک محدود نہیں رہنا چاہیے. صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ کئی دفعہ اس منبر سے بیان ہوا ہے کہ صحابہ اور جو کور ٹیم تھی صحابہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین ساتھی تھے, ان کا معمول ایک ہفتے میں رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے. یعنی ڈیلی تہجد کی نماز میں 4 سے لے کے 4.5 پارے تک روزانہ کی تلاوت ایوریج، یہ ان کا مستقل وتیرہ تھا. اور ماہ رمضان میں تو ساری رات ہی اکثر و بیشتر ان کی اسی میں گزرتی تھی. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی تعلق قرآن کے ساتھ جو ہے پورے سال برقرار رہنا چاہیے. تلاوت بھی کریں، اس کا اپنا ایک روحانی اثر ہے، اللہ کے کلام ہے، اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب الگ ہے. پھر اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا آپ کوئی ترجمہ تفسیر کی مدد دیں گے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ عربی زبان سیکھ کر اور پھر قرآن کو پڑھیں، روزانہ کا معمول بنائیں. اور روزانہ کے معمول کے حوالے سے باٹم لائن جو امت میں کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارہ روزانہ پڑھا جائے، یہ منیمم. اسی لیے قرآن مجید کی تقسیم کی گئی 30 پاروں میں، 30 برابر حصے کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات صورتیں منقسم ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں، آدھی صورت ادھر ہے آدھی ادھر ہے. ہمارے ہاں جو قرآن چھپتا ہے اس میں تو ایک 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے تو صرف 14ویں پارے کا ایک آیت جو ہے وہ ادھر ہے 13ویں پارے میں، پہلی آیت سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، وہیں پر ایک پہلی آیت پر سپارہ ختم ہو جاتا ہے. بقیہ پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں. لیکن میں نے دیکھا جو عرب ممالک میں قرآن چھپتے ہیں اس قسم کو انہوں نے بیلنس کر لیا ہے، وہ وہیں سے اس سورت سے ہی نئے پارے کا آغاز کر. اس لیے کہ یہ تقسیم لوگوں نے بعد میں اپنے طور پر کی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ہی نہیں، صحابہ کے دور میں تھی ہی نہیں، یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے. اور اس لیے کی گئی کہ بھائی لوگ برابر برابر قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر ایک مہینے میں کم سے کم قرآن کی تلاوت کی تکمیل کر لیں. یہ ایک باٹم لائن نصاب ہے جو امت میں معروف ہوا، ورنہ اصل وہ ہے جو صحابہ کرام کا معمول تھا. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ کم از کم ہر شخص روزانہ، شاید شروع میں کوئی شخص جس کو ابھی پڑھنے میں ابھی روانی بھی نہیں ہے، مشکل بھی پیش آ رہی ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، تو نیت یہ ہو کہ ایک پارے تک جانا ہے، 2 رکوع بھی شروع کر لیں آج سے کہ روزانہ پڑھنے، اس کو پھر آہستہ آہستہ بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ وہ پٹڑی پر معاملہ چڑھ جائے گا. اور ساتھ ساتھ نور الاعلیٰ نور تبھی ہوگا کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں یا سمجھنے کی جو اور ٹیکنیکس ہیں ان کو اختیار کریں. اور یہ پورے سال کی روٹین ہونی چاہیے. آج پانی نہیں ہے میرا خیال، رمضان تو ختم ہو گیا. عظمت قرآن کے حوالے سے ایک حدیث عام طور پر ہم رمضان میں بیان کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس دفعہ وہ رہ گئی ہے، اگر موقع مل گیا تو آج ہی، ورنہ یہ ہے کہ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. قرآن مجید کا یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، جو حکم آیا ہے قرآن مجید میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ رسی کون سی ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی. تو اس کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دین کے ساتھ فرد بھی جڑا رہے گا صحیح معنی میں، اور اگر افراد امت مل کر اس کی رسی کو پکڑیں گے تو پھر وہ بھی آپس میں مجتمع رہیں گے، اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو تفرقہ و انتشار. اب آپ دیکھیں اس وقت کیا ہے پورے عالم اسلام میں، کیا کیفیت ہے. اصل سبب کیا ہے، اس حبل اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو یہ ہمارے لیے اس دنیاوی کامیابی کے لیے بھی یقینی طور پر ایک اس کی ضمانت دینے والی شے ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج تک پہنچائے گا اس کتاب کے ذریعے سے، اور قوموں کو ذلیل و خوار بھی کرے گا اس کی وجہ سے، یعنی جو اس کو تھامیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، انہیں سربلندی اور عزت اور عروج اور اقتدار عطا کرے گا، اور جو اس کے برعکس رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. آج ہم اسی دوسری کیفیت سے دوچار ہیں. تو قرآن مجید صرف آخرت ہی کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے حوالے سے بھی مسلمانوں کی عظمت اور ان کی جو بھی عزت ہے اس کا محافظ ہے اور اس کا ضامن ہے. لہذا ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ ایک سدا بہار نعمت ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کلمہ طیبہ کے بارے میں، کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. تو اسی طریقے سے قرآن مجید بھی ہمارے لیے ہمیشہ ہر دم وہ بہار کی نوید لانے والی شے ہے. تو لہذا اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. روزے کا جو ایک سبق اصل ہے وہ اسی 23 رکوع میں، جس میں روزے کی احکام، اس کی فضیلت اور پورے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں روزے کی عبادت کے حوالے سے، اسی کے آخر میں ایک آیت ہے اس رکوع کی جس کا تعلق لگتا ہے کہ شاید بظاہر روزے سے نہیں ہے لیکن واقعتاً اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہی آیت آج کا میرا موضوع تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھو لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ مت کیا کرو، یعنی بددیانتی کرنا، دھوکہ دے کر مال کسی کا حاصل کرنا، اور خاص طور پر اس کی ایک شکل یہاں پر بیان کی گئی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا مال و دولت کو. آج کل ہمارے زمانے میں اس کا جو ہے عنوان ہے رشوت. کوئی بڑی مراعات حاصل کرنی ہے، ناجائز مراعات حاصل کرنی ہے، تو جو سرکاری اہلکار وہاں پر فیصلہ کن پوزیشن میں ہے اس کو رشوت دے دو اور پھر وہ مراعات آپ کو مل جائے گی. یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. یہ جو تم رشوت کے ذریعے جو کچھ منافع حاصل کر رہے ہوتے ہو کہ لوگوں کا کچھ حصہ جو ہے ان کے مال کا ہڑپ کر جاؤ، حق تو کسی اور کا تھا، میرٹ پہ کوئی اور آ رہا تھا اور رشوت کے ذریعے آپ نے وہ چیز جو ہے اسے چھین لی. یہ جو کام ہے رشوت دینا اور دولت کا یہ غلط استعمال، روزے کا سبق یہ ہے کہ انسان اس سے بچ جائے. وانتم تعلمون، اور تم یہ جان بوجھ کر کہتے ہو. ہمارے ہاں ایک رشوت اور بھی ہے جس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری اہلکار آپ کا جائز کام بھی نہیں کرتے جب تک آپ رشوت نہ دیں. یہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہے. یہ تو آپ ایک ویسی مجبوری بن گئی کہ آپ کا کوئی جائز کام بھی نہیں ہو سکتا بغیر رشوت کے. یہ معاشرہ اتنا نیچے گر گیا ہے، گراوٹ کی انتہا. اب اسی کو اس کے حوالے سے بھی ایک عزیمت ہے کہ بھائی پھر بھی انسان اپنا جائز حق بھی چھوڑ دے لیکن رشوت نہ دے، گی عزیمت کی بہت اعلیٰ شکل ہے. اور جو کرے تو یقیناً ایسے بھی مثالیں ہونی چاہیے معاشرے میں اور ہوتی ہیں، لیکن اصل رشوت وہ ہے کہ جو کسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ آپ سے وہ لے رہا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے. یہ میرٹ نہیں بنتا تھا اور آپ جو ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں اور حکام کو پیسہ دے کر وہ براعت حاصل کر رہے ہیں جو آپ کے لیے نہیں تھی اخلاقی طور پر, اور یہ تو بہت ہی عام ہے. تو اصل رشوت وہ ہے. اسی لیے یہ جو دوسری قسم کی رشوت ہے کہ آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے, اس کو علماء نے کہا کہ یہ اب ایک جسے کہتے ہیں کہ تاوان ہے, چٹی ہے جو پڑ گئی ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے بھی مجبور ہیں کچھ دینے پر. یہ گویا کہ تاوان ہے, یہ ہرجانہ ہے, جو ناجائز ہرجانہ ہے جو آپ سے لیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال اس سے بھی کوئی بچے تو وہ بہت بڑا کام ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرح کی رشوت بھی عام ہے جو اصل رشوت ہے. سرکاری اداروں میں تو الا ماشاء اللہ, لیکن ہر جگہ. تو روزے کا حاصل کیا تھا؟ یہ عبادت کیوں فرض کی گئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تم بھوکے پیاسے ہو, نہیں. اصل مقصود کیا ہے اس سے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ اس پر گفتگو بار بار ہوتی رہی ہے. گناہوں سے بچنا, حرام کام سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, یہ ہے تقویٰ کا حاصل. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہو کہ ہاں ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, میں جو بھی کام کر رہا ہوں ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں پہنچ کر اس کا حساب دینا ہوگا, لہذا میں غلط کام نہ کروں, اللہ کا کوئی حکم نہ توڑوں. یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کا تعلق اصل میں قلب سے. التقویٰ ہا ہونا, یہ نہیں ہے کہ خاص طرح کا لباس پہن کے بیٹھ جاؤ تو یہ تقویٰ کی نشانی ہے. تقویٰ ہا ہونا ادھر ہے. سورہ نازعات کی آیت ہے جس میں بڑی خوبصورتی سے تقویٰ کو بیان کیا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جو شخص اپنے رب کے حضور حاضری سے اس دن جو عدالت میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہے اس سے ڈرتا رہا میں جو اصل مفہوم ہے اس کو سمجھیے, وہاں تو سارے ہی کانپ رہے ہوں گے, یہاں رہتے ہوئے کانپتا رہا اس دن کے خیال سے. ہر کام کرتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اوہو مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, میں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں. ونہ النفس عن الہوا, اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو لگام دے کر رکھی ہے, خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے. یہ ہے اصل میں تقویٰ. فإن الجنة هي المأوى, اور تقویٰ کا جو نتیجہ ہے وہ جنت ہے. قرآن مجید میں اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے کہ انگنت جنت میں جانے والے کون ہیں؟ متقین. میں نے کئی دفعہ اس موضوع پر بات کی ہے, بے شمار مقامات پر. اعدت للمتقین, اعدت للمتقین, ان المتقین فی جنات و نہر, ان للمتقین مفازا. کامیابی آئے گی متقین کے حصے میں. تو وہ چیز کہاں سے؟ تقویٰ. اس کی روزے کی عبادت اس کی ایک ٹریننگ ہے, گناہوں سے اور حرام سے اور نافرمانی سے بچنے کی ایک ٹریننگ, کہ اس ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جائز چیزوں کو بھی اپنے لیے ناجائز کر لو, اپنے اوپر حرام کر لو. بھوک ہو, پیاس ہو, جنسی خواہش ہو, دو وہ سب چیزیں جو عام حالات میں جائز ہیں ان پر پابندی. یہ ہے جو ایک ٹریننگ ہے اپنے آپ کو قابو رکھنے کی, نفس کے گھوڑے کو لگام دینے کی ٹریننگ. تو اس کا حاصل پھر لازمن یہی ہونا چاہیے کہ اب آئندہ زندگی میں اور اگلے سال کے بقیہ مہینوں میں اب وہ گناہوں سے بچ جائے, اور اسی کی طرف اشارہ. اور گناہوں میں وہ سب سے چیز جو عام طور پر ہمیں اور چیزیں تو گناہ نظر آتی ہیں, لیکن مادی بددیانتی, بدعنوانی, یہ گناہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کا خاص طور پر ذکر کیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, وتدلو الى الحكام لتاكلوا فريقا من الناس فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. تو ناجائز طور پر لوگوں کا مال ہڑپ کرنا اور خاص طور پر اس کی ایک شکل رشوت, اس سے بچنا, یہ ہے تقوی کا حاصل. اسی بات کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. دو ہفتے پہلے جو ہم نے ندائے خلافت شائع کیا اس پہ وہ مضمون بھی شائع کیا ہے, ان کا پرانا مضمون ہے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سمجھایا کہ روزے دو طرح کے ہیں, ایک چھوٹا روزہ ہے, ایک بڑا روزہ ہے. چھوٹا روزہ وہ ہے جو آپ نے گزار لیا, پورا رمضان روزہ رکھ دیا ایک مہینے کا ہے. بڑا روزہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کے آخری سانس تک چلے گا. اس چھوٹے روزے کو تو ہم خوب جانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. وہ طلوع سحر سے صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا کھا لو, جو کچھ کھانا ہے سحری کر دو, اس کے بعد غروب آفتاب تک جائز چیزیں بھی تم پر روک دی گئی ہیں, ممنوع ہے, جسے سب جانتے ہیں. اور ایک پوری زندگی کا روزہ ہے, اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے لکھا کہ اس کی افطاری جو ہے وہ کب ہوگی. ہم یہاں پر اچھے سے مشروب سے عام طور پر روزہ کھول رہے ہوتے ہیں, اس کی افطاری ہوگی میدان حشر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہمیں پلائیں گے. یعنی اس کا اینڈ کیا ہے, زندگی کے آخری سانس تک وہ روزہ برقرار رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے, حرام سے, نافرمانی سے, گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو روکنا. ہمارے دین میں عوامر و نواہی ہیں. عوامر کسے کہتے ہیں, یہ حکم ہے, یہ کرو, یہ کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اور حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ, ایک لمبی فہرست ہے. نواہی ہے, فلا چیز گناہ ہے, فلا حرام ہے, اس سے بچنا ہے, اس کی ایک لمبی فہرست. وہ جو لمبی فہرست نواہی کی ہے ان سے ساری زندگی بچنا ہے. جو گناہ کے کام ہے, مسلمان کا کام یہ, مسلمان کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والا. یہ تو آج کا تصور ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا ہی ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے, باقی تو اپنے من چاہی زندگی گزارو. ایک لمحہ بھی بندہ ہے مومن کا وہ اپنے الگ انداز سے ہوتا. تو پوری زندگی کا یہ روزہ ہے اور یہ موت تک چلے گا. اس بڑے روزے کی تیاری کے لیے یہ چھوٹا روزہ ہے جس سے ہم گزر آئے. یہ ہے اصل میں بڑی خوبصورت بات جو انہوں نے کہی اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی ہے. اور دین کا جو اصل روح ہے وہ اس کے جس انہوں نے نکال کے دیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ سال کا بقیہ 11 مہینے ہر نوع کے گناہ سے, حرام سے اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ہے روزے کا حاصل. اب اس طویل حدیث کا تو اب موقع نہیں رہا کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر, جو عظمت قرآن سے کے حوالے سے بڑی جامع اور ایمان افروز حدیث ہے, کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات ہو جائے. اس وقت جو عالمی حالات ہیں امت مسلمہ کے, وہ بھی بہت ہی تشویشناک نقشہ پیش کر رہے ہیں. اسلام دشمن عالمی جو استعمار دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک عرصے سے اختلافات اور انتشار کے بیج بو رہا ہے, ہماری اپنی نااہلی ہے اور ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ ان کو لڑاؤ, تقسیم کرو, تقسیم در تقسیم. عراق میں فوجی مداخلت کر کے شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے لڑا رہا ہے عالمی استعمار. شام میں بھی یہ عمل جاری ہے جس سے مسلمانوں میں باہم قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے, آپ کو معلوم ہے. سعودی عرب اور ایران کے اختلافات کو ہوا دے کر انہیں بدترین دشمن بنا دیا گیا ہے. اور سعودی عرب اب کس سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے, اسرائیل سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جسے قرآن نے کہا سب سے بڑے دشمن تمہارے یہ ہیں یہودی. المیہ ہے انتہا درجے کا. یہ بات مسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ دشمنوں نے پچھلی دہائی میں اس حوالے سے سب سے زیادہ کوشش پاکستان میں کی کہ دونوں مسالک ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں. یعنی شیعہ اور سنی کا معاملہ, اختلافی معاملہ تو پرانا چلا آ رہا ہے, لیکن بڑے باہمی بقائے باہمی اور اس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے جو بھی ان کے عقائد ہیں ان کو ٹھیک ہے اپنے اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق جو چاہو کرو, لیکن وہ رہتے رہے ہیں, مل جل کر رہتے رہے ہیں, پرامن طور پر رہتے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سازش کے تحت ان کو آپس میں لڑایا گیا اور اس میں عالمی قوتیں انوالو تھیں, جس کے نتیجے میں آپس میں بہت خونریزی ظاہر نظر آ رہی تھی. پس پردہ رو تھا اور اس کے پیچھے امریکہ تھا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ حقائق ہیں, جو حقائق ہمارے سامنے لائے جاتے نہیں اور ان سے پردہ دری کی جاتی ہے, پردہ پوشی کی جاتی ہے ان کی, لیکن حقائق اپنی جگہ ہیں. تو یہ سب کچھ پاکستان میں بھی کیا گیا اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے. کبھی مسجد میں دہشت گردی کی واردات ہوئی اور کبھی امام بارگاہ میں, یہ تسلسل کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا ایک زمانے میں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے عوام نے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنایا. آج بھی پاکستان میں ہر جگہ شیعہ سنی مل کر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک مسلک ہے, مذہب ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمارا اپنا ہے, بات ختم. حال ہی میں دشمنوں نے ان کو کوششوں میں اضافہ کیا ہے, یعنی ان کو لڑانے میں. پارا چنار جو افغانستان سے متصل ہے, وہاں دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے, بہت بہت بڑی واردات ہوئی ہے, 100 سے زیادہ جانے گئی ہیں, بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس حوالے سے عید کے اگلے دن ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر منصورہ میں ہوا تھا اور میں بھی چونکہ اس کا رکن ہوں تو میں بھی وہاں حاضر تھا. تو اس پر مجموعی طور پر طے ہوا کہ اس پر جو بھی ہے مذمت کی جائے اس سارے معاملے کی, اور جو اسلام دشمن قوتیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کی کوششوں کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور اس کے لیے قرارداد مذمت جو ہے وہ پاس کی جائے. تو میں اسی حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بر وقت تمام مسالک کے علماء اور جو ملی یکجہتی کونسل کے ارکان ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہی کہا گیا کہ بھئی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی قوتیں جو پاکستان کو مسلسل سازش کا گڑھ بنا رکھا ہے انہوں نے, اس کے نتائج ہیں. لہذا اس میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی اس طرف نہیں جانا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں کہ لڑا دیں شیعہ اور سنی کو, اور اس کے ذریعے اپنے جو ناپاک عزائم ہیں ان کی وہ تکمیل چاہتے ہیں. تو اس میں ہمیں باشعور ہونے کا ثبوت دینا ہوگا انشاءاللہ. بھارت کے جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں انہوں نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا. آپ کو معلوم ہے میڈیا نے مختلف ذرائع سے خبر دی ہے کہ پاکستان کو مشترکہ طور پر ہدف بنانے کا طے ہو گیا ہے. یہود و نصارہ, یہود کے بعد سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے قرآن میں ازرو قرآن وہ ہیں جو مشرک ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اے مسلمانوں تم اپنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو اور مشرکوں کو. اور عیسائی جو ہیں بالکل یہود کے اب ٹوٹلی ان کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں, تابع ہو چکے ہیں, اب ایک قوت ہے یہ یہود و نصارہ. اور اب وہ مل کر تیسری جو بڑی قوت ہے مشرک, وہ سارے مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر, یہ ہے اسلام کے اصل دشمن ازرو قرآن. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو چکے ہیں اسلام کے خلاف. ٹرمپ جو صدر بننے سے پہلے افغانستان سے فوجیں نکالنے کی باتیں کرتا تھا, تب تک وہ اس کی الیکشن کمپین تھی تو ہدف اس کا موقف یہ تھا کہ یہ کچھ فائدہ نہیں ہے افغانستان کی جنگ کا, ہمیں نکلنا ہوگا, ہم نے بہت کچھ ضائع کیا ہے وہاں پر, ہزاروں اپنے فوجی بھی مروائے ہیں اور ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اس کا جو ہے نظر ہوا ہے. لہذا اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا, لیکن اب کیا ہے, اب اس نے افغانستان میں مزید فوج بھیجنے اور بھارت کی افغانستان میں کھلم کھلا کاروائیاں کرنے کی حمایت کی. اور وجہ کیا ہے, وہی وجہ ہے کہ یہ پورے طور پر یہود کے تابع ہیں. پینٹاگون ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا، وہاں یہود کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اسلام کو مٹانے کے حوالے سے افغانستان ان کا ٹارگٹ نمبر ون ہے، لہذا بجٹ جتنا مرضی بھی خرچ ہو جائے وہ ان کا ٹارگٹ نمبر ون رہے گا. اور ٹرمپ صاحب اس سے پہلے، الیکشن سے پہلے جو مرضی دعوے کرتے رہے، انہیں اسی لائن پر آنا ہو پڑا اور آ گئے ہیں. یہ ہے اصل حقائق. اور ہم پر پھر مطالبے بڑھ گئے ہیں، حقانی نیٹ ورک کا خاتمہ مکمل کیا جائے جس کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں. یہ در حقیقت پاکستان کو کھلم کھلا اب دھمکی دی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ہمیں فرنٹ لائن الائی ہم ان کے بنے تھے، اور ان کے بڑے محبوب جو ممالک میں سے تھے مشرف صاحب نے اس کو کیا تھا، لیکن دیکھنے والے جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. وہ انجام اب ہم بھگت رہے ہیں. اب سب سے بڑے دشمن امریکہ کے ہم ہیں اس وقت. یہ اعلان بھی کیا گیا کہ پاکستانی علاقوں پر ڈرون حملوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا. یہ گویا ہماری قومی سالمیت پر کھلا حملہ ہوگا. قوم اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان قوتوں کے مقابلے میں صرف اللہ ہی کی مدد ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. اور اللہ کی مدد کے حصول کا راستہ کون سا ہے، وہ اس کم سے کم اس ممبر سے سینکڑوں مرتبہ بیان ہوا ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. راستہ ایک ہی ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لیکن ہم وہ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہزار سجدے کرنے کے لیے ادھر تیار ہیں. المیہ یہ. ابھی ریمنڈ ڈیوس صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اور وہ سب باتیں جو ہے ہمارے لیے ہمارے منہ پر تماچا ہے ایک اعتبار سے. جان کیری نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا. نواز شریف صاحب، وہ کتاب میں سب کچھ نے کھول دیا نا، نواز شریف، زرداری، حسین حقانی، اور سب سے بڑھ کر آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا نے مدد کی ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے نکلوانے میں. اس لیے کہ سیدھے سیدھے ہم غلام ہیں ان کے. اور جنرل پاشا کے بارے میں لکھا ہے کہ امریکی سفیر کو لمحہ بلمحہ اس معاملے میں صورتحال سے وہ آگاہ کرتے رہے. سرو کس کو کر رہے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے جرم کیا ہے. جرم بڑا واضح ہے، وہ صاحب کہتا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جو میں نے دو کو قتل کیا تھا. یہ دو تو وہ تھے جو سامنے آ گئے، اس کے علاوہ اس نے کیا کچھ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. اور ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے تھے اس زمانے میں پاکستان کے اندر. اور یہ بات اسلم بیگ نے اپنے کالم میں لکھی تھی کہ ایسے تمام یہ جو ہے موساد بھی اور سی آئی اے بھی اور را بھی اور ان تمام جو بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں اسلام دشمن، ان سب کے کارندے جو ہیں ان کے لیے پاکستان کے گیٹ کھول دیے مشرف نے اور زرداری صاحب نے. یہ بہت بڑا المیہ تھا. ہاں کرتے وہ تھے اور الزام طالبان. کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو الزام نام دے دیا خودکش حملہ. ابھی پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک لفظ عام تھا کہ جی خودکش حملہ ہوا اور مرنے والے اس قاتل کا جو ہے وہ سر مل گیا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کراچی میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا. امام ایک بلکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ تھا، یہ شیعوں کا جو محرم کا جلوس تھا اس پر حملہ ہوا، اور اخبار میں اس کے بعد رپورٹس آ گئی خودکش حملہ تھا اور سر بھی مل گیا ہے اس کا جس نے یہ کاروائی کی ہے دہشت گرد کے، اور اس کا یہ حلیہ تھا وہ فلان طرف سے آیا تھا اور ایک پولیس والے نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس نے فلان طرح کے لباس پہنا ہوا تھا. اتنی تفصیلات آ گئیں. وہ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ بعد میں ایک کسی نے دیکھا کہ وہاں سی سی کیمرے بھی تھے اس جگہ پر، اور جب ان کو دیکھا گیا تو پھر یہ بات لیک ہو گئی، کچھ اخبار والوں کو پتہ لگ گئی اور آ گیا اخبار میں کہ نہیں سوری، وہ ایک ڈسٹ بن کے اندر ایک بم پھٹا تھا. اندازہ کر رہے ہیں آپ یہ جھوٹ کتنا بڑا بولا جاتا ہے، کس لیول پر کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. حملہ آور اس طرف سے آیا، اس کے کپڑے ایسے تھے، وہ یہ تھا، اس نے جو ہے وہ ایک پولیس اہلکار کو قتل کیا اور فلاں کیا, اور وہ بعد میں جو ہے وہ خود کش حملہ تھا وہ, اور اس کے بعد اس کا سر بھی مل گیا. حقیقت یہ تھی, یہ سب کچھ ہوا اس ملک کے اندر, اور یہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے, سب غلط 100% وہ کی گئی جو امریکہ چاہتا ہے, اور امریکہ جو چاہتا ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور اب نظر آ رہا ہے حقائق کچھ ہیں. تو بہرحال وہ آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا نے سب سے زیادہ مدد کی, یہ سب ایک پیج پر تھے. اور دیکھیے ریمنڈ ڈیوس کو کیسے چھڑایا گیا, اور دوسری طرف ایک ہماری مظلوم بہن عافیہ صدیقی ہے, اور جس کا جرم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ثابت ہوا بھی ہے تو اس نے ایک فوجی پر بندوق تانی تھی, اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ ہے کہ ہم حقیقی غلام ہیں, ذلیل ترین غلام کی شکل ہماری بنائی ہوئی ہے امریکہ نے. لیکن یہ ہے کہ اس آسیب سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, یہ بہت بڑا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہمارے جو رہنما ہیں, جو جن کے ہاتھوں میں تقدیر ہے اس وقت ملک و ملت کی, انہیں حقیقی ایمان کا جذبہ ان کو عطا فرمائے, اور وہ ان کافر قوتوں کے مقابلے میں ایک بنیاد مرسوس کے طور پر کھڑے ہوں. وہ کھڑے ہوں گے اور قوم کے رہنما بھی ان کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.